الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی دین ہے جو ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے. یہ ایک کتاب ہدایت ہے ہم مسلمانوں کو دنیا کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے اور آخرت میں کامیابی کے گر بھی ہمیں دیتی ہے. یہ مقدس کتاب جس کا تقریباً ہر مسلمان اقرار کرتا ہے اور اس سے اپنا کسی نہ کسی ناطے سے تعلق بھی رکھتا ہے, وہ مانتا بھی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, وہ مانتا بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ہمیں کرایا ہے, وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب محض ہدایت کے لیے نازل کی ہے. تو یہ چیز جب ہم سب مسلمان اس کا اقرار کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں تو اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اقرار کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھا بھی جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے. قرآن مجید کے کچھ حقوق ہم مسلمانوں پہ ہیں, ان حقوق کو جاننا بڑا ضروری ہے. جب ہم مان چکے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ بہت بڑا حق تھا جس کو ہم نے تسلیم کیا. اب اس حق کو ماننے کے بعد ایک اور بہت بڑا حق ہے جو ہم مسلمانوں نے ماننا ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن پر میں نے عمل کرنا ہے اور عمل سے پہلے مجھے اسے سمجھنا ہے. یہ دو چیزیں ایک مستقل حق رکھتی ہیں مسلمان پہ کہ وہ اس کو سمجھے بھی صحیح اور اس پر عمل بھی کرے, اور پھر جب سمجھ جائے عمل بھی کرے تو اس کو دوسرے تک بھی پہنچائے. یہ بھی ایک حق ہے کیونکہ دوسرے بھی اس کو جانے. جس طرح خود اللہ نے توفیق دی کہ میں اس کو سمجھ چکا تو میرا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی کہوں یا بتاؤں کہ یہ قرآن ہے, اس کو میں نے سمجھا ہے, تم بھی سمجھو. تو اللہ کا یہ کلام ہم مسلمانوں سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس سے اپنا تعلق اس حد تک رکھیں کہ اس کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ اپنی زندگی میں پورے کرتے جائیں. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے, القرآن حجت لک او علیک, قرآن مجید یا تو تمہارے لیے ایک حجت بن جائے گا کہ جس نے مانا, اس کو پڑھا, اس کو سمجھا, اس پر عمل کیا, اس کی دعوت دی, دوسروں کو سمجھایا, یہ ایک بہت بڑی دلیل ہوگی کل قیامت کو کہ قرآن کہے گا اللہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا, آج میں بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا, جب تک تو اس کو معاف نہیں کرے گا میں نہیں چھوڑوں گا. ایک بہت بڑی حجت ہے, دلیل ہے ایک مسلمان کے پاس کل قیامت کو یہ قرآن مجید. یا آپ فرماتے حجت علیک, یا پھر قرآن تمہارے خلاف ایک بہت بڑی حجت بن جائے گا کہ یہی قرآن کہے گا اللہ یہ مانتا تھا مجھے مگر اس نے سمجھا نہیں, مانا نہیں, عمل نہیں کیا اور نہ ہی دوسروں کو اس کی دعوت دی. تو یہ قرآن دو اعتبار سے ہمارے ساتھ ہر وقت ساتھ ہے. جب مان چکے ہیں تو پھر اس کا تعلق ہمارے ساتھ دو طریقوں سے ہے, یا تو یہی ہمارے لیے حجت ہے یا ہمارے خلاف حجت ہے. اس قرآن کو پڑھیں تو اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سورت آتی ہے، سورت الفاتحہ جس کو کہتے ہیں۔ اسی ابتداء میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے بڑی بنیادی باتیں سمجھائی ہیں، اور یہ بنیادی عقائد بھی ہیں اور بنیادی اعمال بھی ہیں، اور جو دنیا میں خرابیاں ہو رہی ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات اللہ نے یہ کہی ہے کہ اللہ کو پہچانو، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ تعریف حمد کس کی جاتی ہے؟ اس کی تعریف اس کی جاتی ہے جس سے محبت ہو، جس کی تعظیم دل میں ہو، اور اللہ کی محبت اور تعظیم سے ڈوب کر، اللہ کی محبت میں ڈوب کے، اس کی تعظیم میں ڈوب کے جب ہم اپنے زبان سے یہ کہتے ہیں الحمدللہ، تو یہی حمد ہے۔ اور حمد یاد رکھیے اس کی جاتی ہے جس کے اندر دو چیزیں ہوں، دو خاص چیزیں ہوں، جو صاحب کمال ہو اور صاحب انعام ہو۔ کمال سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کے جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی اس کے ٹائٹل ہیں، ان کو ہم کامل سمجھیں۔ کامل اس معنی میں کہ اگر جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں سمیع ہوں، میں سنتا ہوں، تو ہم یقین مانیں کہ واقعی وہ سننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سنتا ہے، ہماری سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ ہم دو ہوں سرگوشیاں کرنے والے تو تیسرا وہ ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر جو چھپی باتیں ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے، اور حتیٰ کہ جو چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے جن کی آواز کو ہم نہیں پہچان سکتے، مگر اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ لوگو، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کو ہر عیب سے پاک قرار دے رہی ہے، مگر اس کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے، تم انسان سن ہی نہیں سکتے، سمجھو گے کیا؟ وہ کامل ذات جس کی ہر ٹائٹل، ہر نام، ہر اعتبار سے مکمل ہے، اس نے جب یہ کہا کہ میں بصیر ہوں، میں دیکھتا ہوں، تو واقعی وہ دیکھتا ہے، وہ اس طرح بھی دیکھتا ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور اس کو بھی دیکھتا ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ اس اعتبار سے بھی دیکھتا ہے جو بہت سی چیزیں اوجھل ہیں ہم انسانوں سے، جہاں ہماری سوچ تک نہیں جا سکتی، پہنچ تک نہیں جا سکتی، وہ ان کو بھی اچھی طرح دیکھتا ہے۔ اس لیے وہ بصارت میں، سماعت میں مکمل، کامل صفت والا ہے، پورا مکمل ہے، کمال والا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں وہ علیم ہے، وہ صاحب علم ہے، علم والا ہے، اس کا ذاتی علم اتنا بڑا ہے کہ ولا یحیطون بشیئ من علمہ الا بما شاء، اللہ کا جتنا بھی علم ہے، کائنات کا سارا علم، سارے کا سارا علم اگر سمٹ کر ایک انسان میں بھی آ جائے، تو اس انسان کا علم جو ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا، وہ اتنی عظیم ہستی ہے، علم میں بھی کامل۔ وہی ہے جس نے ہمیں یہ دماغ دیا ہے، وہی ہے جس نے ہمیں یہ دل دیا ہے۔ آج یہ دماغ کچھ کام کرے تو ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، بہت بڑا ماہر آدمی ہے، اس نے ان ان چیزوں کا انکشاف کیا ہے، اس نے یہ کچھ کر ڈالا ہے، مگر کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ دماغ بنانے والا بھی تو کوئی ہے، وہ کامل ہستی ہے۔ اس دماغ کو وقتی طور پر اتنا کچھ نصیب کر دیا گیا ہے، مگر یہ دائمی نہیں ہے، اس کو زوال آنا ہے، اس دماغ نے ختم ہونا ہے، مگر اس دماغ کو قوت، صلاحیتیں بخشنے والی جو ہستی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تعریف اسی کی چاہیے، ان کی نہیں چاہیے، یہ اللہ کے بندے ہیں سب،
جو بخشنے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، جو دینے والا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑتا ہے تعریف میں، الحمدللہ میں، کہ وہ صاحب کمال ہے ہر اعتبار سے، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ صاحب انعام بھی ہے. یہ جتنی نعمتیں میرے پاس ہیں، آپ کے پاس ہیں، یہ کس نے دی ہوئی ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ نعمتیں اگر اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے تو ہماری کیا حالت ہو؟ ہمارے پاس یہ آنکھوں کی نعمت ہے، یہ دانتوں کی نعمت ہے. ایک آنکھ یا ایک دانت نکلوانا پڑ جائے یا لگوانی پڑ جائے تو سوچیے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. 32 دانت ہیں منہ میں، یہ مفت میں ملے ہوئے ہیں، لیکن یہی دانت نئے لگوانے پڑ جائیں تو کتنے لاکھوں لگیں. بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار کرنے لگ جاؤ تو بالکل نہیں کر سکتے. وہ صاحب انعام ہے، اس کا یہ انعام کیا کم ہے کہ اس نے ایک رسول بھیجا ہماری ہدایت کے لیے؟ اس لیے رسول کو پا کے مسلمان یہ کہیں، اور قرآن میں اللہ تعالی نے یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمان یہ کہا کریں الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدا. کتاب اس پر نازل کی، یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو پا کے ہم کہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبد الکتاب. اللہ خود تعریف کر رہا ہے اپنی، وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ نعمتیں ہیں، نعمتیں. الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور، جس نے تاریکیاں بھی بنا دیں، روشنی بھی بنا دی. اور روشنی جس کو ایک بصیرت والا انسان، سیدھے مزاج والا انسان، ٹیڑھ دماغ انسان نہیں، سلیم الفطرت انسان، وہ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، ورنہ لوگ تامک ٹوئیوں، اندھیروں میں، تاریکیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں. یہ وہ ذات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کہا الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کا نام ایسا ہے، یہ نام ایسا ہے جو آج تک کسی ہستی نے اس دنیا میں نہیں رکھا. لا سمیع لہ، هل تعلم لہ سمیع، کیا اللہ کا ہم نام کوئی جانتے ہو جس نے یہ جرت کی ہو کہ میں بھی اللہ ہوں، اپنے آپ کو کہا ہو؟ اتنی عظیم ہستی، اس عظیم ہستی کا یہ مطالبہ ہے ہم سے کہ جب بھی ہم اس کے کمال کو اپنی ذات پر دیکھیں یا محسوس کریں اور ایمان رکھیں، اور پھر اس کے بعد اس کے انعام کو اپنی ذات پہ دیکھیں، تو منہ سے، دل کی گہرائی سے، محبت سے اور انتہائی تعظیم سے ہم اس کے لیے کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر. یہ کلچر ہے، کلچر جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، اللہ سے جوڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی سنت ہے، آپ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو اگر چھینک آ جائے تو اس پر بھی وہ الحمدللہ کہے. یہ اور بات ہے کہ آج کل کی میڈیکل اس چیز کو کیا ثابت کرتی ہے کہ جب ہم چھینک مارتے ہیں تو کتنے جرمز ہیں جو دماغ سے چہرے کے اندر یا اس سارے وجود میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور گلے میں بھی ہوتے ہیں، وہ چھینک مارنے سے سب باہر آ جاتے ہیں. اور اگر چھینک نہ آئے تو اس کو نکلوانے کے لیے یہ جرمز اگر اندر ہی رہ جائیں تو بے شمار بیماریاں انسان کو پیدا ہو جائیں، کان کی، دانتوں کی، منہ کی، دماغ کی، آنکھوں کی، سماعت کی، کئی بیماریاں وہ پیدا ہو جائیں. یہ صرف ایک چھینک سے اللہ تعالیٰ اتنے سارے جرمز کو باہر نکال دیتا ہے. پیارے رسول فرماتے ہیں بس چھینک جب آئے تو تم کہا کرو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، کہ بغیر کسی علاج کے، بغیر کسی دوائی کے، ایک چھینک سے ہی یہ سب کچھ بیماریاں نکل گئیں. اور آپ نے فرمایا جو ساتھ بیٹھا ہو سننے والا وہ جواب دے اور کہے ارحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، اور مہربانیاں کرے. ایک مہربانی اس نے کی ہے, اور مہربانیاں کرے اللہ. اور جواب دینے والا جب جواب دے چکے تو یہی چھینک مارنے والا اس کو کہے یہدیک اللہ ویصلح بالک, اللہ تجھے ہدایت دے, یہ واقعی رہنمائی کی بات ہے جو تو نے مجھے کی ہے, اور اللہ تیرے حال کو بھی درست کر دے. کتنی خوبصورت بات ہے, کس طرح ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ, اور دعائیں دیتا ہے لیتا ہے. یہ کلچر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ جب چھینک مارو تو ایکسکیوز می, یہ نہیں کہا. یہ کلچر مسلمانوں کا نہیں ہے, بلکہ ہمیں فوراً یہ کہنا چاہیے الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے. کھانا کھائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ضرور کہا کرو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے ہمیں کھلایا, جس نے ہمیں پلایا. یہ کھلانے پلانے کی توفیق اللہ دیتا ہے, ورنہ حقیقت ہے ہمارے اندر کوئی ایسی ہمت نہیں ہے. چھوٹی سی چیز بھی منہ میں ڈال کے ذرا چبائیں, وہ ایسی تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے کہ انسان کے ہوش اڑ جائیں, وہ ہضم ہی نہ ہو, وہ گلے میں اٹک جائے, وہ دانتوں میں پھنس جائے, وہ مسوڑوں کو تکلیف دے دے, اور انسان تڑپ کے رہ جائے. لیکن وہ اللہ ہے جس نے ہمارے لیے کھانا ایسا بنایا کہ جس کو ہم آسانی سے کھا لیتے ہیں, چبا لیتے ہیں. اس کے لیے منہ کے اندر یہ سارے بندوبست کیے, دانت, زبان, ٹیسٹ, پھر گلے میں اس کا ہضم ہونا, نگلنا, پھر سلائیوا کا ملنا. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا. کھانا بھی وہ بنایا جس کو ہم چبا سکیں. کوئی پتھر نہیں ہے, روڑے نہیں ہیں, کنکریاں نہیں ہیں کہ منہ میں آئے ہم چبا ہی نہ سکیں. اور پھر یہی پانی ہے جس کو ہم پیتے ہیں. کھانے کے دوران کچھ پیا بھی جاتا ہے, بعد میں یا پہلے یا دوران میں جو بھی پیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وسقانا, اللہ تیرا شکر کہ گلے میں ڈالا, منہ میں ڈالا, آرام سے ہم نگل گئے, اتر گئے آرام سے. حقیقت ہے, پوچھئے ان سے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں, جن کا ٹیسٹ نہیں ہے, زبان کا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے, دانت نہیں ہے جن کے پاس, چبا نہیں سکتے اور گلے میں چیزیں اتار نہیں سکتے, کیوں نہ اس کی ہم تعریف کریں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اور اللہ نے الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا کہ جو کچھ وہ دیتا ہے ہم شکریہ کے ساتھ قبول بھی کرتے ہیں, اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور اسی کا شکر یوں ادا کرتے ہیں جس کو ہم الحمدللہ کہہ کے. یہ چھوٹی باتیں ہیں, بہت بڑی باتیں ہیں. اللہ سے جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ, یہ تعلیم دے کے ہمیں اپنے آپ سے جوڑتا ہے. اس سے جڑنا ہم انسانوں کی سچی بات ہے کامیابی ہے, اور اسی طرح ہی اس سے جڑ سکتے ہیں ہم. بغیر پہچان کے ہم اللہ سے نہیں جڑ سکتے, نہ اس کی صحیح دی ہوئی نعمتوں کی صحیح قدر کر سکتے ہیں. کبھی ہم سوچیں, کبھی سوچیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہمارے سامنے کھانا آتا ہے, روٹی ہے, دال ہے, گوشت ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ روٹی جو ہے یہ بن کے ہمارے پاس کیسے آئی ہے؟ ہے تو بڑا آسان کہ جی روٹی کھائیے. کبھی سوچنا چاہیے یہ روٹی بن کے کیسے آئی ہے, کس نے یہ دی ہے ہمیں؟ آدمی ذرا دماغ کو گھمائے تو پیچھے جاتا ہے اس کا دماغ, کہ ایک بیج تھا جس کو بویا گیا, اور اس بیج کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی گئی کہ وہ پھٹے, اس کے اندر سے پودا نکلے, اور ہر پودے کے اندر 10 بالیں ہوں, اور ہر بال میں 10-10 دانے ہوں. پھر یہی جب خشک ہو اس کو کاٹا جائے, اس کے دانے الگ کیے جائیں, پھر اس کے بعد یہی دانے فلور مل میں جائیں, وہاں ان کو پیسا جائے, وہاں یہ پیک ہوں, مارکیٹ میں آئے, ہم جائیں اس کو خریدیں, گھر میں لایا جائے, اس کو گوندا جائے, پکایا جائے, پھر روٹی کھاتے ہیں. یہ سارے بندوبست کس نے کیے ہیں؟ کوئی ایسے بیٹھے بیٹھے چیز تھوڑی مل گئی ہے. آخر یہ کون ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے اور پھر یہ دانہ نکلتا ہے ایک پودے کی صورت میں؟ اگر وہ نہ پھاڑے, یہ دانے نہ نکلیں, تو بتائیے کون ہے جو ہمیں رزق دے سکتا ہے؟ کون ہے؟ بے شمار چیزیں ایسی ہیں, آنکھیں ہیں, اگر یہ آنکھیں ہم سے نکل جائیں, اللہ تعالیٰ لے لے, نور لے لے, اور لے سکتا ہے وہ, سماعت لے لے, تو کون ہے جو خدا بن کے یہ دعویٰ کر سکے, کہے کہ میں یہ بصارت تمہیں واپس دے سکتا ہوں یا سماعت تمہاری تمہیں واپس دے سکتا ہوں؟ ہم تو اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے, حقیقت ہے ہم اس کا ادا کر ہی نہیں سکتے شکر. لیکن جتنا بھی شکر کریں, اللہ فرماتا ہے کہ ان تشکرو یرضہ لکم, اگر ان نعمتوں کو پا کے تم اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ, ان نعمتوں کا صحیح استعمال, صحیح استعمال, غلط استعمال نہیں, صحیح استعمال, اور استعمال کے بعد اللہ کا شکر, یہ صحیح شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو پا کے اس کا شکر ادا کرتے جاؤ, یرضہ لکم, وہ تم سے خوش ہو جائے گا. وَاشْكُرُولِي وَلَا تَكْفُرُونَ, دیکھو میں تمہیں بہت کچھ دیتا ہوں, شکریہ ادا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ, اور ناشکری نہ کیا کرو. یہ نہ ہو کہ تم نعمتوں کو کھاؤ, ہضم کر جاؤ, ڈکار جاؤ, اور منہ سے یہ لفظ ہی نہ نکلے, توفیق ہی نہ نکلے, اور کہہ سکو کہ الحمدللہ. نہ, یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کو بہر صورت, بہر صورت ان تمام نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. اس کی مثال شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان میں دی ہے کہ اللہ کا شکر انسان کیسے ادا کر سکتا ہے. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت تھا کہ جس ملک میں جاتا, جس صوبے میں جاتا, صوبے کا گورنر یا شہر کا میئر یا ملک کا خلیفہ, وہ میرے استقبال کے لیے باہر نکلتا تھا اور میں اس کا خاص مہمان بنتا تھا, میری بڑی خدمت کی جاتی تھی. فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا, حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں سفر میں ہی تھا, پیسے ختم ہو گئے, جو سامان تھا وہ بھی بیچنا پڑا, اور حالت یہ ہوئی کہ میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی, اور میں اسی عالم میں ایک سرائے میں گیا, ان سے کمرہ لیا, اور جب کمرے میں گیا تو اپنی اس قسمہ پرسی پہ مجھے رونا آ گیا. میں نے کہا اللہ تیری شان ہی کیا ہے, تو جب نوازنے پہ آتا ہے تو اس وقت ہم قدر نہیں کرتے, اور جب چھین لیتا ہے تو پھر یہ نعمتیں یاد آتی ہیں. میں رو رہا تھا تو اتنے میں ہی پاس والی مسجد میں اذان ہوئی, اذان ہوئی, تو میں نے کہا بجائے اب لوگوں کے اپنے ذات کے ساتھ اپنے آپ اپنے سے ہمدردی کرنے کے یا اس طرح رونے کے, مسجد میں چلتے ہیں, اللہ کے آگے روتے ہیں اور اللہ سے ہی مانگتے ہیں. یادہ ننگے پاؤں میں سرائے سے نکلا اور چل کے میں مسجد آ رہا ہوں, مسجد کے دروازے میں جو ہی میں نے قدم رکھا تو میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو بیٹھا ہوا ہے اور جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں. میں نے اس موقع پہ کہا اللہ واقعی تیرا شکر ہے, تو نے کم از کم مجھے پاؤں تو دے رکھے ہیں, اس کے پاس تو پاؤں نہیں, میں صرف جوتی نہ ہونے پہ اپنے آپ پر حسرت کر رہا ہوں اور یہ شکوے کر رہا ہوں, اس کے پاس تو دونوں پاؤں نہیں ہے, میرے پاس تو دونوں پاؤں ہیں. الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انظروا الى من هو اسفل منکم, ہمیشہ اس شخص کو دیکھا کرو جو درجے، مرتبے، صحت، پیسے کے اعتبار سے تمہارے تلے ہے، تم سے کم ہے، اس کو مت دیکھو جو درجے، مرتبے، پیسے اور صحت کے اعتبار سے تمہارے اوپر ہے، ہمیشہ نیچے والے کو دیکھو۔ اس لیے کہ نیچے والے کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، کہو اللہ کم از کم میرے پاس اتنا تو ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن اوپر والے کو دیکھو گے تو پھر شکوہ ہی کرو گے، اللہ تو نے اس کو دیا اتنا، مجھے کیا دیا، یہ ناشکری ہوگی۔ نعمتیں بہت ہیں ہمارے پاس، اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر ہم نہیں جانتے اور صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی عظیم ہستی ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، خدا نخواستہ ماں باپ کو یہی بچہ کسی اور شکل میں مل جاتا، کوئی بندر بن جاتا، اس کے لیے کوئی دیر لگتی ہے؟ کوئی چھوٹا سا جانور پیدا کر دیتا ہمیں انسان بنانے کی بجائے، ماں کے پیٹ سے ایسے نکال دیتا، کوئی دیر لگتی ہے؟ اس کے لیے ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک ایک لمحہ جو ہے، حقیقت ہے اگر انسان غور کرتا جائے تو وہ مجبور ہوگا اور کہے گا واقعی الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس لیے اس لفظ کو ہم نہ بھولیں، اس جملے کو نہ بھولیں، جب بھی کسی نعمت کا استعمال کریں ہم ہمیشہ الحمدللہ کہیں۔ میں اس لیے بات یہ کر رہا ہوں کہ آج کل حقیقت یہ ہے کہ مایوسیاں ہیں، ہم اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس پہ خوش نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں، ہمیں حل میں مزید کی تلاش ہے، کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی ہے۔ دو کمرے کا اگر میرے پاس مکان ہے تو خواہش یہ ہے کہ نہیں تین کمروں کا ہونا چاہیے، چار کمروں کا ہونا چاہیے، فلاں کے پاس چار کا ہے، میرے پاس دو کا کیوں ہے؟ گاڑی اگر میرے پاس پرانے ماڈل کی ہے اور ہمسائے نے یا دوست نے یا کسی رشتہ دار نے نئے ماڈل کی لے لیے تو میں کہتا ہوں نہیں، مجھے بھی نئے ماڈل کی لینی ہے۔ یہ کیا مقابلے ہیں، ناقدریاں ہیں۔ جو اللہ نے دے رکھا ہے الحمدللہ، اور حقیقت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرتے جاؤ تو لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کو پا کے، چاہے معمولی بھی ہیں، تم ان کا شکر ادا کرتے جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں قسم سے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، میں تمہیں اور زیادہ دیتا جاؤں گا۔ اس لیے مایوسیوں کو چھوڑیے، جو اللہ نے دے رکھا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکریہ کا طریقہ یہی ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو اور اس کے بندے بن کے ہم اس کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ مایوسیاں بھی ہم سے دور کر دے گا اور ہمارا روشن مستقبل جو ہے، جس کے لیے ہم اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔